بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. یہ سورہ جن کا بقیہ حصہ ہے جو رہ گیا تھا. پہلے کی جو 15 آیتیں ہیں وہ جنات کے مضمون سے متعلق ہیں اور جنات کے بیان سے, اور وہ 15 آیتوں پر وہ مضمون ہو گیا. جنات نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کا ذکر ہو گیا. اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ جن ہے. جس سورت کا جو نام ہے وہ پورے سورے میں وہ پورا بیان نہیں ہوتا, بلکہ اس پوری سورت میں کہیں اس کا ذکر آ جاتا ہے تو اس مناسبت سے اس کا نام ہو جاتا ہے. جیسے سورہ بقرہ سورت کا نام ہے تو یہ نہیں کہ بقرہ والا جو قصہ ہے پوری سورہ بقرہ میں ہے, بلکہ ایک جگہ پر اس کا ذکر آیا تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے. ایسے ہی شروع کی 15 آیتوں میں جنات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک سننے, ان پر ایمان لانے اور اپنی قوم میں جا کے تبلیغ کرنے کا ذکر ہے, اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ جن ہے. تو یہ 15 آیتوں پر ختم ہو گیا, وہاں سے دوسرے مضامین شروع ہو رہے ہیں. ایک صاحب نے کچھ پوچھا ہے مجھ سابقہ مضمون سے متعلق جنات کے بارے میں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض یہ ہے کہ ایک بات یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھوت پریت اور چڑیلیں یہ جنات کی قسمیں ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے. ہاں یہ جنات ہی کی قسمیں, لیکن جنات ہوتے خود کئی قسم کے ہیں. ہے جنات کی ہی شکلیں ہیں, انسانوں کے اندر جیسے بے شمار قسم کے ہوتے ہیں ایسے ہی ان میں بھی ہے. البتہ ہم میں ان میں ایک فرق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خود جنات کی پیدائش کے انداز الگ الگ ہیں. یعنی جنات کے اندر بعض جو ہیں, جیسے اس سے پہلے عرض کیا گیا ہے کہ بعض دھوئے کی شکل کے اندر ہوتے ہیں, بعض باضابطہ مکانوں کے اندر رہائش وغیرہ کے اعتبار سے پوری نوعیت پورے یعنی جسامت کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ الگ الگ دوسرے جانوروں کی قسموں میں ہوتے ہیں. تو ان کے اندر چونکہ ان کے جسموں کے اندر لطافت ہے تو یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں اور کس کس طرح سے وہ پائے جاتے ہیں. باقی یہ تعبیرات سب جنات ہی کی ہیں, میل بھی ہیں اس میں فیمیل بھی ہیں. بدروحوں کے بارے میں بھی آگاہی دیں, بدروح ایک الگ چیز ہے, پھر یعنی پھر اس کا تعلق ایک دوسرے مضمون سے ہے کہ جو انسان مر جاتے ہیں اچھے یا برے، تو برے انسانوں کی روحوں کا کیا معاملہ رہتا ہے، کیا وہ کسی کو پریشان کر سکتے ہیں، گھبرا سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے یا نہیں، وہ ایک مستقل مضمون ہے، وہ دوسری چیز ہے، وہ بھی ہوتا ہے. جیسے نیک روحوں کا معاملہ ہے ایسے بد روحوں کا بھی معاملہ ہے، کہ نیک روحیں ان کا نظام بالکل الگ ہے، ان کے رہنے کی جگہ الگ ہے، اس کے اثرات الگ ہیں، ان پر اتنی پابندیاں نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے پاسبل ہے کہ وہ کبھی دنیا میں کبھی گزریں، روح سیر کرے، سفر کرے. بد روحوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ عام طور پر ان کو قیدی کی شکل میں رکھا جاتا ہے، وہ چھوٹتے نہیں ہیں، لیکن جہاں وہ ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا اس جگہ وہ کسی کے ساتھ کوئی تنگ کرنے کا یا پریشان کرنے کا ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے. امریکنوں وغیرہ کے اندر بھی خاص طور پر اس قسم کا تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی قبر سے رات کے وقت نکلتا ہے اور سوتے ہوئے لوگوں کا تازہ خون چوستا ہے، کیا بھی جنات کی قسم ہے یا یہ تصور غلط ہے. شیاطین اور جنات جو ہیں وہ ایذا رسانی کے واسطے کچھ بھی طریقے اختیار کرتے ہوں گے، یہ سب پاسبل ہے، مگر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس میں توہمات زیادہ ہوتے ہیں اور حقیقت کم ہوتی ہے، مگر ہوتی بھی ہے. اور یہ جو عام طور پر جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی روح کو بلا کے باتیں وغیرہ کرواتے ہیں، یہ جنات کا ہی کھیل ہوتا ہے. کسی کے باپ کی روح کسی کی ماں کی روح آ کے بات نہیں کرتی. حدیث شریف میں یہ مضمون بتا دیا گیا کہ قیامت کے قریب لوگ اس قسم کی باتیں کہا کریں گے کہ ہم تمہارے گزرے ہوئے وفات پائے ہوئے والد سے تمہاری بات کروا دیتے ہیں، ماں سے تمہاری بات کروا دیتے ہیں جو 50 سال پہلے مری تھی، 60 سال پہلے مری تھی. پھر وہ روح حاضر ہوتی ہے، پھر وہ اسی آواز میں بولتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیاطین ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور لوگوں کو اس سے گمراہی میں مبتلا کرنا مقصود ہوگا. تو یہ سب جنات کے کھیل ہوتے ہیں. آج کی آیتوں میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ مجھے جن باتوں کی وحی کی گئی، ایک بات تو یہ وحی کی گئی تھی کہ جنات نے میرے کلام کو سنا ہے، میں نے قرآن پاک جو پڑھا اس کو سنا ہے اور وہ ایمان لائے ہیں، اور ایک بات یہ بھی وحی کی گئی کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر جمے رہیں، ہدایت والے راستے پر لوگ جمے رہیں، تو ہم ان کو فراغت کے ساتھ پانی پلائیں گے، سیراب کریں گے. قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں ماء سے مراد رزق ہے، فراغت کا رزق دیں گے، چونکہ رزق پانی جو ہے وہ رزق کا سبب ہے. جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے آسمان سے رزق اتارا، ظاہر ہے کہ آسمان سے رزق بارش ہی کی شکل میں اترتا ہے، پھر وہ بارش رویدگی کا اور سرسبزی کا سامان کرتی ہے. تو یہاں پر بھی یہ بھی ہے کہ پانی پلائیں گے، چونکہ پانی بھی بہرحال حیات کا سبب ہے، زندگی کا سبب ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے مراد روزی ہے، فراغت ہے، فراغت کے ساتھ میں روزی کا ملنا. لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں لوگوں کو اس میں. ہوا یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے کی نحوست میں 7 سال قحط پڑا ہے ان لوگوں پر، اور اتنا سخت قحط پڑا تھا کہ لوگ گوبر تک کھانے لگے تھے، سوکا ہوا خون چور چاٹ لینے لگے تھے، کوئی چیز مل جائے کھانے پینے کی، حلال حرام صحیح غلط اس سے بھائی پیٹ میں ہونا چاہیے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے. تو 7 سال قحط پڑ گیا تھا بہت سخت، اور اس کا ذکر دوسری جگہوں پر بھی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، ایسے یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو پھر ان لوگوں کے ساتھ میں ہماری رحمت و برکت کی بارش ہو جائے گی. اور اس پر یہ بات فرمائی گئی کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر جمے رہیں گے تو پھر ہم ان کو خوب روزی دیں گے، برکت عطا کریں گے. یہ اگرچہ اہل مکہ کو سنائی گئی بات بطور وحی کے کہ آپ پر اس بات کی وحی کی گئی، لیکن مضمون عام ہے، جیسے اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ یہ قرآن پاک کا مضمون ہے. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت نازل کی جاتی ہے اگر لوگ اس پر جم جائیں تو پھر آسمان اور زمین اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی برکتیں ان کے لیے حاصل ہو جاتی ہیں. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بطور نعمت کے کسی چیز کو دینا، اور اس میں پھر آزمائش کی حکمت ہوتی ہے کہ نعمت کا شکریہ ادا کرتے نہیں کرتے. یہ ہر نعمت میں ہے اللہ کا یہ اصول، جس چاہے قوم کو دیں، مجموعے کو دیں یا فرد کو دیں، جس انسان کو جو نعمت دی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت غالبہ یہ ہے کہ اس میں آزمائش ہے. اور آزمائش کس بات کی ہے؟ کہ بندہ شاکرانہ جذبے سے رہتا ہے یا کافرانہ جذبے سے رہتا ہے. ناشکری کو کافرانہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس معنی میں ہوتا ہے کہ اس کو اپنا نہ سمجھے ذاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھے کہ اللہ کی عنایت ہے. پھر اس میں اللہ کا جو حق بنتا ہے اس حق کو ادا کرے، جانی نعمتوں میں جان سے عبادت کرنا، مالی نعمتوں میں مال سے عبادت کرنا، اور پھر زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، دل سے بھی سمجھے، اور اس میں جو مسائل ہیں شریعت کے اس کی موافقت رکھے. نعمت کے شکریہ میں مسئلے کی رعایت ہوتی ہے، جو بھی نعمت حاصل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی رعایت کرنا، تو وہ شکریہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، چاہے یہ بولتا رہے بندہ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے، وہ ناشکری میں آتا ہے. اس لیے زندگی جو ہے وہ شریعت کے موافق وہ شاکرانہ زندگی کہلاتی ہے، اور زندگی شریعت کے خلاف میں وہ کفران نعمت والی زندگی کہلاتی ہے، ناشکری والی زندگی کہلاتی ہے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی ناشکری زیادہ کرتا ہے اور نافرمانیاں زیادہ کرتا ہے تو ڈھیل کے طور پر دنیا میں دے دیا جاتا ہے، ایک امتحان کی شکل وہ بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لیکن غالب اور اکثری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بندوں کو شکر کے امتحان کے لیے دی جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ کہ پہلے سے اللہ پاک نعمت دے دیتے ہیں، درمیان کے لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دے دی ہے، ہماری حالت کے اوپر دے دی ہے، حالانکہ وہ پہلے سے دی ہوئی تھی، لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا اور پھر اس کی وجہ سے وہ چیز ان سے چھن جاتی ہے. دیے جانے کے وقت میں، نعمت دیے جانے کے وقت میں آدمی کے عمل کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جب موقع دیا جا رہا ہے اس کو امتحان لینے کے لیے تو اس وقت تو پہلے سے نواز دیا جاتا ہے. نعمت باقی رہنے کے جو معاملہ ہوتا ہے، نعمت کا تسلسل جو ہے وہ آدمی کے شکر اور کفر، ناشکری اور شکر گزاری، اس پر جو ہے عام طور پر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا کرتا ہے. یہ قاعدے کی بات ہے. کسی ملک کو، کسی قوم کو کوئی ایسی زمین مل گئی جہاں بہت زرخیزی ہے، خوب پانی ہے، ہر قسم کی دولت ہے، معدنیات ہیں، سہولتیں ہیں، مل گئی، جیسے انسان کو اللہ نے زندگی دے دی، جان دے دی، صحت دے دی، جیسے آدمی ایسے خاندان میں پیدا ہوا کہ جہاں پہ بادشاہت چل رہی ہے، پہلے سے حکمرانی چل رہی ہے، تو آٹومیٹکلی مل جائے گی. جیسے بہت بڑے فیکٹری والے کے گھر میں کوئی آدمی پیدا ہو گیا تو باپ نے کروڑوں کی دولت کمائی ہوئی ہے تو اس کو تو دولت پہلے سے مل گئی. تو ایک ہوتا ہے نعمت کے اندر آدمی کا رکھا جانا، اور ایک ہے پھر اس نعمت کا باقی رہنا اس کے لیے اور اس کے اگلے والوں کے لیے، تو یہ پھر شکر گزاری کے اوپر ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر جمے رہیں تو ہم ان کو فراوانی کے ساتھ میں رزق عطا کریں گے. رزق کی برکت یہ دینداری کے ساتھ ہے، مال کی برکت یہ دینداری کے ساتھ ہے. فراغت جس کو کہتے ہیں، غدق کا لفظ ہے یہاں پر، لاز قیناہم عن غدقا، اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ بعض مرتبہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی فراغت نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ دنیا دار جب دین سے غافل ہوتا ہے تو دولت چاہے کتنی ہی ہو اس کی طبیعت میں تنگی رہتی ہے، اور اس کو دشمنوں اور حاسدوں کی کثرت کی وجہ سے پریشانی رہتی ہے. اور مال کے چوری ہو جانے یا مال کے ضائع ہو جانے یا مال چلے جانے کی صورت میں پھر نہیں ملنے کا ڈر لگا رہتا ہے تو طبیعت کو تسلی نہیں رہتی، اور یہ تسلی نہیں رہنا ہی یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے، جس کو یوں کہہ لیجیے آپ کہ قناعت اگر حاصل ہو تو بندے میں فراغت رہے گی، اور اگر قناعت حاصل نہ ہو تو بندے کو فراغت نہیں رہے گی، بلکہ وہ آدمی تنگی کی زندگی میں ہوگا. تو دین کی برکت سے یہ بات ہوتی ہے کہ تھوڑا ملے یا زیادہ ملے آدمی کی طبیعت میں تسلی رہتی ہے. اور اللہ پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اللہ کی ذات پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر اللہ نے یہ دیا ہے مجھے تو اور بھی دے گا مجھے. حسن ظن اللہ پاک کے ساتھ میں رہتا ہے، بدگمانی نہیں ہوتی، چونکہ بدگمانی شیطان کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. شیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر سے ڈرا دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ابھی تو ہے میرے پاس اتنا، لیکن یہ کب تک رہے گا، رہے گا نہیں رہے گا، کیا ہوگا اس کا، اور کمانا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے، اور ہائے ہائے لگی رہتی ہے چاہے کتنا بھی حاصل ہو. وہ ایک فقیری ہی ہے، وہ ایک معنی میں وہ محتاجگی ہی ہے. وہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے ہدیہ پیش کیا تو کہنے لگے، اس کے بعد وہ معذرت کرنا چاہتے تھے، نہیں لینا چاہتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی دیکھو ایک بات سنو، تمہارے کو خواہش ہے اس بات کی کہ تم کو اور دولت ملے؟ کہنے لگے ہاں ہے، بلکہ ہم خدمت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دعائیں ملیں گی تو روزی میں برکت ہوں گی. تو کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، ہمیں خواہش نہیں ہے کہ ہمیں مال ملے، تمہیں خواہش ہے کہ تمہیں ملے، تو اب ہم دونوں میں کون زیادہ محتاج ہے؟ تم زیادہ محتاج ہو، اس لیے پیسے تم ہی رکھو اپنے پاس. تو یہ جو آدمی کو ہرس ہوتی ہے کہ اور کچھ ہو جائے، اور کچھ ہو جائے، اور بڑھ جائے، اور بچ جائے، اور پنپ جائے، یہ ہرس خود ایک فقیری ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک لاکھ کا مالک ہے وہ بھی اتنا ہی فقیر ہے، ایک ملین کا ہے وہ بھی اتنا ہی فقیر ہے، دس ملین کا ہے وہ بھی اتنا ہی فقیر ہے. بلکہ جو جتنا بڑا مالدار ہو جاتا ہے وہ اتنا زیادہ فقیری میں آ جاتا ہے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے. تو غدق اس کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو قناعت حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات پر نظر حاصل ہو جائے، تسلی مل جائے، تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، تو پھر وہ چیز جو ہے نا وہ برکت کا سبب ہے. چونکہ اگلی آیت جو ہے وہ اس مضمون کو بتا رہی ہے. سر میں چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے پروردگار کی یاد سے اعراض کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سخت عذاب میں مبتلا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو آدمی غفلت کرے گا، اعراض کرے گا، اور یاد سے مراد یہاں پر صرف ذکر زبانی یاد نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے، اور یاد سے اصل مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی، ان کے حکموں کی فرما برداری. کیونکہ ذکر حقیقی جو ہے نا وہ اطاعت ہے. ذکر کی ایک صورت ہوتی ہے حقیقی ذکر. حقیقی ذکر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بات مانے، اور سوری ذکر یا صورت والا ذکر یہ ہے کہ آدمی اللہ اللہ زبان سے بھی کرے. کل مطیع للہ فہو ذاکر، جو اللہ کا اطاعت کرنے والا ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی صورتاً ذکر میں ہو لیکن حقیقتاً نہ ہو تو وہ غافل ہی ہے. وہ مطلب ایک آدمی نافرمانی کر رہا ہے، نافرمانی میں، گناہ میں مبتلا ہے، پھر تسبیح لے کے ذکر کر رہا ہے، وہ ذاکر نہیں ہوتا، وہ غافل ہی ہوتا ہے. ایک آدمی نماز کو چھوڑا ہوا ہے اور تسبیح لے کے پھر رہا ہے تو میں تو ذکر کے اندر ہوں، وہ غافل کی قسم ہے، وہ بلکہ بدترین غافل کی قسم ہے وہ. کیونکہ اس کو کنفیوژن بھی ہے. جو آدمی بے نمازی ہے، ذکر نہیں کر رہا، وہ تو اپنے کو یہ سمجھ ہی رہا کہ میں نافرمانی میں ہوں، اور جو تسبیح لے کے پڑھ رہا کہ میرے ذمے نماز نہیں ہے، نماز تم لوگ پڑھو جا کے، میں تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ذرا مبتدی قسم کے ہوتے ہیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہم پر نماز نہیں ہے. تو وہ تو دوہری قسم کی جہالت کے اندر مبتلا ہے. تو اصل ذکر جو ہے وہ اطاعت ہے، بندگی کرنا اللہ کی، اور اطاعت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا زبان سے ذکر کرنا، دل سے دھیان رکھنا، یہ ذکر کی اور قسمیں ہیں. یہ ذکر جہری بھی ہوتا ہے، ذکر سری بھی ہوتا، ذکر بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ذکر کی مشق بھی ہوتی ہے. بہت سی اس کی تفصیلات ہیں جو صوفیہ کے یہاں آپ کو زیادہ ملتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ جو اپنے رب کے، اس کے پالنے والے کی یاد سے اور اس کے پالنے والے کے دھیان سے اور اطاعت سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو. تو جو عام طور پر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اگر دین پر چلیں گے تو دنیا سے محرومی ہو جائے گی، اور اگر دنیا چاہیے تو پھر دین کی زیادہ فکر نہیں کرنا. یہ کانسیپٹ ہے بڑا عجیب و غریب قسم کا کہ جو جتنا زیادہ دین کے معاملے میں چلنے لگتا ہے تو بولے بھائی دنیا کمانا ہے، چار دن دنیا میں رہنا ہے، اگر آپ کو دنیا چاہیے تو پھر دین کی زیادہ فکر نہیں کرنا. لوگ زیادہ دینداری کو پسند نہیں کرتے، بچوں کے زیادہ دیندار بننے کو پسند نہیں کرتے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے کیا دنیا کما پائے گا. اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ جتنی تمہارے اندر دینداری آ جائے گی اتنی اللہ پاک تمہاری روزی میں برکت فرما دیں گے، اور جتنی بے دینی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہوگی، اتنے زیادہ زندگی کے اندر عذاب آئے گا، عذاب میں مبتلا ہوتا جائے گا. کیونکہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ یسلکو عذاباً سعداً کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی آخرت کے عذاب کی بات نہیں ہے، دنیا کے عذاب میں مبتلا ہونے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کا نتیجہ، دین سے اعراض کا نتیجہ جو عذاب ہوگا وہ دنیاوی عذاب مراد ہے، دنیاوی پریشانیاں مراد ہے. آج ہر کوئی پریشانیوں میں ہے، وہ عذاب ہی کی صورتیں ہیں، اور اس وجہ سے ہے کہ دینداری نہیں. اصل دین سے برکت ہوتی ہے اور دین سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. پہلے سے جو رحمتیں چل رہی ہیں بے دینی کے ساتھ اس میں گھس کے تھوڑا بہت فائدہ اٹھا لینا، اٹھاتے رہنا، آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے بڑی نعمت مل گئی، شاید نہیں، وہ تھوڑے دنوں میں چھن جاتی ہے، وہ بدل جاتی ہے، وہ پلٹ جاتی ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا حضرات صحابہ کے لیے، کہ چونکہ وہ لوگ دین پر نہیں رہے مکے والے، تو ان کو قحط میں بھی مبتلا کیا، حضور کی بات نہیں مانے، اور دوسرے باوجود اتنی ساری باتوں کے سمجھانے کے پھر بھی وہ نہیں مانے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں جتنے اس میں سے سرکش اور شریف ٹائپ کے تھے، جو اصل رکاوٹ بنے ہوئے تھے دوسروں کی، سب کو ختم کر دیا. عذاباً سعداً، سخت عذاب کی صورت وہاں ظاہر ہو گئی بدر کے اندر. اور پھر اس کے بعد اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مظاہرہ فرمایا کہ حتیٰ کہ جزیرۃ العرب سے تمام مشرکوں کو ہی ختم کر دیا، نکلوا دیا بالکل. اور صحابہ چونکہ دین پر چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مدد کی صورتیں ظاہر فرما دی. جب چلنے کا ٹائم تھا، امتحان ان سے لیا جا رہا تھا، کام ان سے کرایا جا رہا تھا، بڑے مجاہدے تھے، کھانے کی بھی تنگی، پہننے کی بھی تنگی، رہنے کی بھی تنگی، دشمنوں کا بھی خوف، ہر قسم سے ڈر لگا ہوا تھا. مدینے پہ آ کے حملہ کرنے کا ڈر الگ تھا، دوسری جگہ جانے کی صورت میں پریشانیوں کی صورتیں الگ لگی ہوئی تھیں، لیکن دھیرے دھیرے اللہ نے سارے بادل چھاڑ دیے. اور سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیصر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی. پوری دنیا میں اللہ پاک نے عزت بھی عطا فرمائی، دولت بھی عطا فرمائی، فراوانی بھی عطا فرمائی، کھانے پینے کی سہولت، رہنے سہنے کی سہولت، مال و دولت کی کثرت اتنی زیادہ ہو گئی تھی صحابہ کے پاس کہ ان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، دل میں تو پہلے سے جگہ نہیں تھی ان کے، چاہتے نہیں تھے، محبت نہیں تھی، رہا تو کیا، گیا تو کیا والی بات تھی. پھر کثرت اتنی ہو گئی کہ اس کو کیا کریں تو کیا کریں، خرچ کیسا کریں والی بات آ گئی تھی، کیونکہ غلوں کے ڈھیر کی طرح سونے چاندی کے ڈھیر گھروں میں پڑنے پڑے رہنے لگ گئے تھے. حضرت صحابہ کے آخری دور میں ایسے فتوحات شروع ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک ایک ہزار بکریاں دے رہے ہیں، ایک ایک ہزار، ایک ایک سو، دو دو سو اونٹ کسی کو دے دے رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے ایسا، یہ ایسے گفٹ تھے جیسے کسی موقع پر دے دیے جاتے ہیں اپنے پاس، ایسے دے دیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ چھ مہینے جو ہے نا پورے شہر والوں کی دعوت کر رہے ہیں، پورے شہر والوں کی دعوت ہے چھ مہینے تک، پہلے سے اعلان کر دیا چھ مہینے تک روزانہ فجر کے بعد دعوت ہے، اور ہر آدمی کو وہ کھلایا جائے گا جس کو وہ پسند کرتا ہے. عجیب معاملہ. کسی نے کہا حضرت یہ سارے کے سارے جو ہے نا گردے کلیجی بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو گردے کلیجی چاہیے، تو جتنے لوگ ہیں اتنے حساب سے بکرے کاٹو، گوشت تو بعد میں دیکھا جائے گا لیکن گردے کلیجی سب کو ملیں گے. یہ صورت حال ہو گئی تھی، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ سب ان کو کس میں ملا؟ دین پر چلنے سے ملا. تو یہ بالکل غلط تصور ہے کہ دین کی پابندی سے آدمی دنیاوی اعتبار سے محروم ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب دین کی پابندی کرنے لگتا ہے نا، تو شروع میں تھوڑا مجاہدہ پیش آتا ہے تربیت والا، اس مجاہدے میں آدمی سمجھتا ہے کہ تنگی ہو گئی، شاید نہیں، اس میں تنگی نہیں ہوئی، وہ تو ایک امتحان کا جنا والا، تربیت کا ایک تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، پیریڈ ہوتا ہے وہ، کہ جس کے اندر آدمی کو وہ احوال تھوڑے سے پیش آتے ہیں. جیسے آپ نیا گھر بنا رہے ہیں پرانا گھر توڑ کے، جب آپ پرانا گھر توڑ دیں گے نیا گھر بنانے کے واسطے، تو تھوڑے دنوں کے واسطے آپ تھوڑے سے ڈسٹرب اپنے کو محسوس کرتے ہیں کہ میں کہاں رہوں، کس کے پاس جاؤں، کیا کروں، کیسا رہوں، یہ سامان ادھر ادھر ادھیڑا ہوا ہے، وہ سامان ادھر پڑا ہوا ہے، کیا کریں، بڑی تنگی ہو رہی ہے. تو مگر آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تنگی اس لیے ہو رہی ہے کہ صاحب یہ نیا گھر بن رہا ہے، گھر کے اندر کوئی نیا کام آپ کر رہے ہوں، کارپیٹ نہیں ڈلوا رہے ہوں، تو یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے. ادھر کا سامان، ادھر ادھر کا سامان، ادھر تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب ہوتے ہیں، مگر آپ خوشی سے گوارا اس کو کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ سیٹ اپ ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو ایسے جب آدمی دین کی طرف آنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف یقیناً متوجہ ہوتی ہے، لیکن وہ صحیح دین کی آ رہا ہو، صحیح طریقے پر دین کی طرف، صحیح دین کی طرف آ رہا ہو اور صحیح طریقے پر آ رہا ہو، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، وعدہ ہے. فرماتے ہیں کہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اور ان کی یاد سے، اطاعت سے اعراض کرے گا، تو ہم اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور آپ یہ فرما دیجئے کہ مجھ پر جس بات کی وحی کی گئی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارا کرو، مسجدوں میں شریک مت کیا کرو، اللہ کو پکارنے میں کسی کو شریک مت کیا کرو، یعنی کسی اور کی عبادت ساتھ میں مت کیا کرو. ایک تو مساجد، مسجد کی اگر جمع ہے تو اس سے مراد مسجدیں ہیں، اب اس وقت جو مسجدیں بنی ہوئی تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مساجد مسجد کی جمع بھی ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ سجدات سے کرتے ہیں کہ سجدے جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ تعظیمی نہ عبادتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے کہ سجدہ میرے لیے ہے، لہذا تم اللہ کے غیر کے لیے سجدہ مت کرو. عبادت کے طور پر تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، البتہ عظمت ظاہر کرنے کے لیے پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، مگر سجدے کی وہ پوری شکل یہ نہیں تھی کہ زمین پر سجدہ کر دینا، بلکہ انحنا جھک جانا کسی کے سامنے تعظیمن، یہ سجدے کی شکل تھی. جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، قرآن پاک میں ذکر ہے. آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، قرآن پاک میں ذکر ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا اور یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، اسلام کے اندر سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے. اور سجدہ عبادت، عبادت والا سجدہ وہ تو کسی کے لیے کبھی بھی پہلے بھی جائز نہیں تھا، آئندہ بھی کبھی بھی نہیں رہے گا، اور ابھی بھی کبھی بھی نہیں، سجدہ نہیں کرنا ہے. یعنی غایت تذلل، انتہائی ذلت کا اظہار، جو اس کی آخری شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے، وہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں. اور چونکہ پوری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہی ذریعہ، عبادت کے لیے مختص کی گئی ہے، تو سجدے سے مراد پوری نماز بھی ہوتی ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ نماز میں جتنی حیاتیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا، ویسا قیام کسی اور کے لیے نہیں ہونا، ویسا رکوع کسی اور کے لیے نہیں ہونا، وہ اس کا بھی اس میں بھی احتیاط کرنا ہے. اور اسی لیے اگر عظمت اور محبت ظاہر کرنے کے لیے کبھی آدمی کو اپنی حیات بدلنی پڑے اور رکوع اور سجدے والی کیفیت ہو رہی ہے، تو اس سے بچ کے وہ کام کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثلا کوئی آدمی اپنی ماں کے پیر چومنا چاہ رہا عظمت کے لیے، کوئی اپنے باپ کے پیر چومنا چاہ رہا، ہاتھ چومنا چاہ رہا، کوئی اپنے شیخ یا عالم کے ہاتھ چومنا چاہ رہا، پیر چومنا چاہ رہا، اجازت ہے اس کی شریعت کے اندر، لیکن سجدے اور رکو کی حالت نہیں ہونا اس میں. سجدے اور رکو کی حالت سے ہٹ کر وہ چیز ہو، آپ پیر دبا رہے ہیں، دباتے دباتے آپ نے پیر چوم لیا، ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنے منہ سے لگا لیا، بوسا لے لیا، اس کی تو اجازت ہے، مگر رکو کی شکل کریں، سجدے کی شکل کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. اور تیسرا ترجمہ اس جملے کا یہ کرتے ہیں مفسرین کہ سجدے کرنے کی جو، سجدہ کرنے کے جو ذریعے ہیں انسان کے اندر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، یہ جو ہے نا، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مساجد کہلاتے ہیں، سجدے کی جگہیں جن سے سجدہ کرتا ہے بندہ. اسی لیے مردے کو، میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو ان خاص جگہوں پر خوشبو لگائی جاتی ہے. پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو کہ جب کفن پہنایا جاتا ہے غسل دینے کے بعد میں، تو جتنی نماز میں آدمی کا جسم جہاں جہاں زمین پر لگتا ہے ان تمام جگہوں پر خوشبو لگائی جاتی ہے، وہ مساجد کہلاتے ہیں. تو جن جن چیزوں، جن جن اعضاء سے آدمی سجدہ کرتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا مالک ہے. یہ فرما رہے ہیں وان المساجد للہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو جتنے اعضاء سے آدمی سجدہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ ان کا مالک ہے، لہذا اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. بنیادی طور پر چاہے مسجد معنی مراد لیے جائیں، سجدے کے معنی مراد لیے جائیں، سجدہ کرنے کا کے آلات مراد لیے جائیں، ان سب صورتوں میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. عبادت کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک عبادت اور ایک استعانت، مدد چاہنا. استعانت دعا کے ذریعے سے جو ہوا کرتی ہے، اور عبادت عاجزی ظاہر کرنے کے ذریعے سے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ دونوں کے دونوں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جس کا ذکر ہے. استعانت کے اندر مدد چاہنا ہوتا ہے اللہ سے، وہ بھی صرف اللہ سے ہی ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. اور اللہ کے غیر سے مدد نہیں چاہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ عبادت کے طریقے پر جو مدد چاہنا ہوتا ہے، غیر مرئی طریقے پر، نظر نہیں آنے والے طریقے پر، نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر جو مدد چاہنا ہوتا ہے، وہ معنی مراد ہیں. بقیہ عام انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میں تعاون کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس میں جو ہیلپ لی جاتی ہے وہ استعانت کے معنی میں نہیں ہوتی، وہ تعاون کے معنی میں ہے. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، ان اللہ تعالیٰ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی او کما قال علیہ السلام، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے. تم کسی مسلمان کی مدد میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری مدد میں لگ جاتا ہے، یہ حدیث شریف ہے. تو اس یہ وہ دوسری چیز ہے. ایک ہوتا ہے ایسی استعانت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کے طریقے پر کی جاتی ہے، نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر عظمت کے ساتھ، عظمت کی عقیدت کے ساتھ، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ جائز نہیں، کسی بزرگ کے ساتھ نہیں، کسی پیر پیغمبر کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ نہیں. استعانت صرف اللہ کے ساتھ اور عبادت بھی صرف اللہ رب العزت کی. اسے فرمایا کہ وان المساجد للہ، مسجدیں سب اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. بزرگوں کے پاس جانے پر آدمی کو صرف فاتحہ پڑھنا چاہیے اور اپنے لیے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. ان کی جگہ پر دعا کرنے سے ایک برکت ہونے کی یہ امید ہوتی ہے کہ آپ کی دعا قبول کر لی جائے. وہ ہوتا اس میں یہ ہے ان کی مطلب ویسے آپ یہاں دعا کر رہے ہیں، ایک یہ کہ کسی اللہ والے کے پاس، ولی اللہ کے پاس جا کے آپ وہاں جا کے اللہ سے ہی دعا کر رہے ہیں، اس سے نہیں کر رہے ہیں. تو جیسے خاص مقام پر برکت ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی، تو اولیاء اللہ کے مزارات بھی برکت کی جگہ ہیں اصل میں. تو وہاں جیسے آپ اب بیت اللہ جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ بھئی یہاں کے مقابلے میں وہاں دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے. صفا مروہ پہ دعا کی جاتی ہے، عرفات میں کی جاتی ہے، منا میں کی جاتی ہے، مزدلفے میں کی جاتی ہے. تو جیسے مخصوص مقامات مدینہ منورہ میں ہوگی، روضہ مبارک کے پاس ہوگی، تو مخصوص مقامات جو ہیں وہ برکت کی ہونے کی وجہ سے قبولیت دعا کی جگہ ہوتی ہیں، ایسے ہی اولیاء اللہ کے مزارات بھی برکت کی جگہ ہوتی ہیں، نزول رحمت کی جگہ ہوتی ہیں. وہاں آپ دعا کرو گے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو ان کی موجودگی اور ان کی قرب کی ظاہری نزدیکی کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے، یہ ہے اس کا راز. بعض بزرگ اللہ والے ایسے ہیں کہ ان سے ایسی برکتوں کا دور بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ بھی مجھ پر وحی کی گئی کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہوا تو لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے جھنڈ کے جھنڈ ہو کر. ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مشرکین اور جنات یہ سب آپ کو روکنے کے لیے جمع ہو جاتے تھے بھیڑ کی شکل میں. تو انسان تو نظر آتے تھے لیکن یہ شیاطین اور جنات نظر نہیں آتے تھے. تو آپ کی طرف وحی کر کے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں. جیسے رکاوٹ جو ہے نا انسانوں سے آتی ہے، دوسری چیزوں سے آتی ہے، بعض اوقات شیاطین سے بھی آتی ہے، جنات سے بھی آتی ہے، آدمی کو کام کرنے نہیں دے رہے ہیں، رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے. بہت مرتبہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے احساس کہ بھائی کیا قصہ ہے، ظاہری طور پر تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ اندر کچھ ہے جیسا ہے میرے ساتھ کہ یہ رکاوٹ ڈالے. ہر کام میں گڑبڑ ہوتی ہے، عبادت میں سستی، طاعت کے اندر سستی، اس میں بعض مرتبہ شیطانوں کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بتایا گیا آپ کو کہ آپ وحی کر کے یہ بتائیے کہ جب میں عبادت کے لیے، یہاں عبداللہ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وانہ لما قام عبداللہ سے مراد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے آپ کو روکنے کے لیے. مشرکین مکہ تو ظاہر ہے کہ کس کس طرح کی رکاوٹیں ڈالتے تھے سب کو ہی پتا ہے، آوازیں کسنا، شور کرنا، حتیٰ کہ آپ کی پیٹ کے اوپر جو ہے نا گندگی لا کے ڈال دینا، آپ کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچنا، ایسی حرکتیں کرتے رہتے تھے. اور اس کے ساتھ یہ جنات اور شیاطین بھی شریک ہوا کرتے تھے جو مشرک تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ کی مدد فرمائی اور ان کا اثر چلنے نہیں دیا، چونکہ اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ چاہے کتنا ہی یہ بجھانے کی کوشش کریں اس نور کو، یہ نور بجھنے والا نہیں ہے، یہ تو پھیل کے رہے گا. ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ لوگ اپنے منہ سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے رہیں، اللہ پاک اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدمی اتباع کی کوشش میں لگے گا تو مخالفین کی طرف سے مخالفت ضرور پیش آئے گی، لیکن وہ مخالفت چلے گی نہیں. مخالفت پیش نہیں آئے گی ایسی بات نہیں ہے، تو حضور کے ساتھ پیش آئی ہے، لیکن اللہ کی مدد ساتھ میں ہوئی تو اللہ کی مدد ہونے کی وجہ سے وہ چلتی نہیں بلکہ وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، توحید جس کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے عقیدہ توحید جو ہے سب سے زیادہ اساس ہے، سب سے بنیاد بیس ہے ساری چیزوں کی. اسی وجہ سے اس میں کوئی لچک نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں لچک نہیں ہونے سے مراد یہ ہے کہ ٹھیک ویسے ہی عقیدہ رکھنا جیسا قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے. بعض لوگوں کو اس میں غلطی ہے, وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید میں لچک نہیں ہے, بلکہ جو لوگ توحید میں گڑبڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ وہ توحید صحیح ہے شاید. نہیں, علماء ہی جو چیز آپ کو بتائیں گے عقیدہ توحید کی, وہی توحید ہوگی عقیدہ توحید میں. عقیدہ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو رد کرو, اس کو رد کرو, اس کی مخالفت کرو, اس کی مخالفت کرو. عقیدہ توحید میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں بعض لوگ, مگر اپنے کو موحد سمجھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں, ان کے صفات میں, ان کے افعال میں, ان کے آثار میں کسی کو شریک نہیں کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا, یہ اس کی جو تفصیلات ہیں, ان تفصیلات میں حضرات علماء کرام آپ کو جو بات بتائیں علماء کی طرف سے, اس سے مراد ہم لوگ نہیں, ہم تو طالب علم ہیں, ہمارے بڑے جو محققین گزرے ہیں, مفسرین ہیں, محدثین ہیں اور بڑے علماء ہیں, وہ لوگ جو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں وہ مراد ہوتا ہے عقیدہ توحید سے, ہمیشہ یاد رکھ لینا. تو یہ ہے کہ یہ بیس ہے ہر مسلمان کا, توحید کا عقیدہ یہ سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اصل خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رب ہے, وہی حاکم ہے, اسی کی عبادت جائز ہے, اس کے علاوہ کسی کی جائز نہیں, اسی کی عبدی, اسی کی بندگی ہوگی, اسی کی پرستش ہوگی, اس میں کسی کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. مشرکین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں تو ہم ایمان نہیں لا رہے ہیں, تو پھر آپ عذاب کیوں نہیں لاتے, عذاب لا دیجئے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے عذاب آ جائے. کبھی ایسا ہوتا, اور کبھی یہ بولتے کہ بھائی تم اپنی طرف سے جو ہے نا کچھ ہمارے ساتھ کمپرمائز کر لو, کچھ ہماری باتیں اگری باتوں میں اگری ہو جاؤ, کچھ ہم تمہاری باتوں میں اگری ہو جاتے ہیں, اس طرح کمپرمائز کر لیتے ہیں, یہ جھگڑا کیا کریں, سب ہم لوگ خاندان والے ایک ہی ہیں. مشرکین تو سارے مکے والے تو اکثر جو ہے نا وہ خاندان سے تھے, ریلیٹیوز تھے بہت سے زیادہ, تو اس قسم کی باتیں کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں یہ فرما دیا گیا کہ توحید کے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھی نہیں کی ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ ہدایت کا, نہ رشد کا مالک ہوں یعنی ہدایت کا مالک ہوں ایسا بھی نہیں ہے, اور نہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہوں ایسا بھی نہیں ہے. اسلام کی یہ خوبی ہے کہ شروع سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ بات کہلوا دی گئی اور یاد دلا دی گئی, محفوظ بھی کرا دی گئی کہ لوگ حضور کے بارے میں ایسا کوئی عقیدے میں نہ جائیں جیسا کہ پچھلے کتاب والوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ اختیار کر لیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, وہ جو چاہیں کر دیں, وہ گناہوں کو بخشوا دیں. ہمیں شروع سے یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارا, تمہارے نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں, نفع نقصان کے مالک اللہ ہے, ہدایت گمراہی کا میں مالک نہیں ہوں, ہدایت گمراہی اس کے ہاتھ میں ہی ہے. ایک ہے ہدایت بتانا اور ایک ہدایت دینا. ہدایت بتانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت بتانے کے لیے ہی آئے ہیں, ہدایت کے راستے سے واقف تھے, ہدایت کا راستہ بتانے والے سمجھانے والے تھے, اس لیے آپ کو ہادی کہا جاتا ہے, آپ کا نام ہادی ہے. قرآن پاک میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں. تو ہدایت دینے سے مراد ہے راستے کا بتانا, اور ایک ہے دل سے قبول کروانا. تو دل کا قبول کروانا یہ اللہ کے ہاتھ میں. جب حضور کی طرف یہ نسبت کی جاتی ہے کہ حضور کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں تھی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل کو قبول کروانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے قبضے میں نہیں تھا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت اور اللہ تعالیٰ کی منشے پر تھی وہ چیز. کیونکہ وہ ایسا ہے کہ حدیث شریف میں یہ بات بتائی گئی حدیث قدسی میں کہ قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن, سارے انسانوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں, اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں سارے انسانوں کے دل ہیں, پورے بنی آدم کے دل. یقلبها کیف یشاء, جدھر چاہتا ہے وہ ان کو پھیر دیتا ہے. اب اللہ کی دو انگلیوں سے کیا مراد ہے, اس میں علماء الگ الگ باتیں فرماتے ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہوتی ہے کہ صفات جلال اور صفات جمال, اللہ کی جلالی صفتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمالی صفتیں, قہر اور عذاب کی صفتیں, رحمت اور فضل کی جو صفتیں ہیں, تو ان دونوں کے بیچ میں انسانوں کے دل ہیں. یقلبها کیف یشاء, جدھر چاہتے ہیں پھیرتے ہیں. ہر انسان کا دل اس کے قبضے میں نہیں ہوتا, ہم میں سے جتنے ہیں کسی کا دل اس کے قبضے میں نہیں. وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, اس بات کو یاد رکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی حائل ہے آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان, یہ قرآن پاک میں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے صراط مستقیم کی دعا مانگنی پڑتی ہے کہ میں چاہوں تو میں رہ جاؤں, یہ ضروری نہیں. یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک, اے دل کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے, یا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے ثابت رکھنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھ. اسی لیے دعا مانگنی پڑتی ہے ہر نماز میں، اور اسی لیے اپنے کو ہمیشہ اندیشے میں رکھ کے فکر رکھنی پڑتی ہے. ہمیشہ دین اس کا بچتا ہے جس کو فکر رہتی ہے، یاد رکھ لو. جو بے فکری میں گیا، جو بغیر کوئی کوشش میں نہیں ہے اس لین کی، دین پر چلنے کی، دین پر جمنے کی، دین کی ترقی کی کوشش میں نہیں ہے، وہ نہیں رہتا. وہ جس کو کوشش ہوتی ہے اسی کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، کیونکہ دل جو ہے نا خود اپنے قبضے میں نہیں ہے. تو جب کسی کے بھی قبضے میں نہیں ہے تو اس لیے اس میں ہدایت کا قبول کروانا یا نہ کروانا یہ کسی کے قبضے میں نہیں ہے. اس لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات فرمائی گئی، کہلوائی گئی ہے. اور بقیہ راستہ بتانا، ہدایت کس میں ہے، ضلالت کس میں ہے، اللہ راضی کس میں ہوتے ہیں، ناراض کس میں ہوتے ہیں، جنت کدھر ہے، جہنم کدھر ہے، کب آتی ہے وہ، یہ سب چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتائی ہیں. یہ ساری کی ساری باتیں اس کے اعتبار سے آپ عادی تھے. یہ فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں تمہارے کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ ہدایت کا مالک ہوں کہ زبردستی تم کو ہدایت پلا دوں، اور نہ یہ کہ اگر تم ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں تو تم سب کو مروا دوں، تم پر عذاب نازل کر دوں، یہ میرے بس میں نہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ بے شک نہیں بچا سکتا مجھے بھی اللہ سے کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا اللہ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ میرے پاس اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو بچائے مجھے. اور حضور کی توسط سے سارے انسانوں کو یہ بات بتائی جا رہی. ولن اجد من دونہ ملتحدا. اور ہرگز نہیں پاتا ہوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو جائے پناہ. اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں، کسی کی بھی نہیں. جب حضور یہ فرما رہے ہیں، حضور سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، حضور سے یہ تعلیم دلوائی جا رہی ہے، تو دوسرے انسانوں کا تو اس عقیدے کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جائے پناہ، پناہ کی جگہ، حفاظت کی جگہ، بچنے کی جگہ، وہ ہر بندے کے لیے اس کا اللہ ہے. اسی لیے اللہ پر ہی نظر ہوگی، اور اللہ ہی سے مدد مانگنی پڑے گی، اور اللہ ہی سے اپنا تعلق صحیح رکھنا پڑے گا. قرآن پاک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس مضامین کو اس طرح سے لاتا ہے کہ آدمی یہ طے کر لے اپنے دل میں کہ اس کو اللہ سے دوستی کرنے کے علاوہ چارہ نہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے. کتنے ادھر ادھر یعنی آدمی مسئلے دائیں طرف بائیں طرف راستہ نکالنے کی کوشش کرے، کچھ اور یعنی تھوڑا سا ڈھیلی دوری دینے کی کوشش کرے، کچھ اور دن کے بعد جانے کی کوشش کرے، قرآن پاک آپ سنیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ بھائی یہاں پہ کوئی تیسرا دوسرا راستہ ہے ہی نہیں جانے کا، ایک ہی ہے بس، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملے کو صحیح رکھنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے کوئی. اور ان کے ساتھ معاملے کا صحیح رکھنا ان کی دین پر چلنا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے ہدایت رکھی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، حضور فرما رہے ہیں. اب ساری دنیا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے بچانے کے لیے، جب حضور خود ہی یہ فرما رہے ہیں، جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو غوث اعظم کیا فرما رہے ہوں گے، میں سب تمہارے کو بچا لوں گا. خلفاء راشدین کیا فرمائیں گے، پورے دوسرے انبیاء کیا فرمائیں گے، صحابہ کیا فرمائیں گے، اولیاء کیا فرمائیں گے، اقطاب کیا فرمائیں گے، کوئی پیر پیغمبر ہو، کوئی ہو، سب بندوں کو اللہ سے ملانے کا ہی کام کرتے ہیں. اصل میں نبی آتے ہیں بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے، اور اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، اور اللہ کی حاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاجگی سمجھانے کے لیے کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ہر بندے کا اللہ سے معاملہ ہے، یہ نہیں کہ ایک اسپیشل آدمی ہے اس کا معاملہ ہے، بقیہ وہ دوسروں کو سمیٹ لے گا، نہیں، اپنا اپنا معاملہ صحیح کرو. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تک یہ فرما دیا، یا فاطمہ اعملی، فاطمہ اعملی، فاطمہ دیکھو عمل کر لو، تم یہ مت سمجھو کہ تم فاطمہ بنت محمد ہو، محمد کی بیٹی فاطمہ ہے بلکہ مت رہو تم، آپ خود سے اپنی کوشش کرو. بقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ہونے کی حیثیت سے وہ خود اپنے طور پر متقی پرہیزگار تھیں. سیدت النساء اہل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی وہ، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تو انہیں ملے گی ہی، لیکن وہ ایمان کے بعد مل رہی نا وہ ساری برکت، ایمان والی ہونے کی وجہ سے وہ برکت مل رہی ہے. حضور کے فیض جو ملتا ہے دوسروں کا، فائدہ جو ہوتا ہے وہ ایمان پر آ جانے کے بعد ہوتا ہے کہ باؤنڈری کے اندر تو آ گئے بھائی، اب اپنے لوگوں کا فائدہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایمان ہی اختیار نہ کرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگے کہ میں پیغمبر کا بیٹا ہوں تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں. آزر کہنے لگے کہ میں پیغمبر کا باپ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے ابا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. تو ہر انسان کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اس کا ذاتی تعلق اللہ رب العزت سے صحیح ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ہرگز، مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، آپ یہ فرما دیجئے، اور اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ولن اجد من دونی ہی ملتحدہ، اور ہرگز نہیں پاتا ہوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو پناہ کی جگہ. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، صرف یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغاموں کو پہنچا دینا وہ میری ذمہ داری ہے. اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا وہ میری ذمہ داری ہے. نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں میں، کسی کو بچانے والا نہیں ہوں، میں خود اپنے کو نہیں بچا سکتا ہوں، نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں نہ نفع پہنچا سکتا ہوں، نہ کسی کی ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اللہ کی طرف سے جو پیغام آتے ہیں ان کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ وہ پیغام پر جو آدمی عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو یہ فائدہ پیغام پر عمل کرنے کا اس کو ہوگا، اور پیغام پہنچانا ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے، تو یہ فائدہ وہ فائدے میں نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عقیدت میں وہ ہوتا ہے، عقیدے میں ہوتا ہے، یہ دوسری چیز ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. نافرمانی کا اور اطاعت کا جب ذکر آتا ہے تو ایک بات علماء نے فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اور اس کے ساتھ رسول کا ذکر خاص طور پر آتا ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بہت سی باتیں تربیت کی، تعلیم کی، ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کی گئی ہیں. اس لیے معصیت کا، اللہ کی معصیت اللہ کے رسول کی جو معصیت کرے گا، کیونکہ جو رسول کی معصیت کرے گا وہ اللہ کی معصیت کرے گا، اور جو اللہ کی معصیت کرے گا وہ اللہ کے رسول کی معصیت کرے گا، کیونکہ رسول جو ہے نا وہ نمائندہ ہے، ترجمان ہے پورا کا پورا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے حضور کی بات اللہ ہی کی بات، تو ان کا ماننا اللہ ہی کا ماننا ہے، ان کی بات کا نہ ماننا اللہ ہی کی بات کا نہ ماننا ہے. اس لیے اطاعت کے اندر دونوں کو شریک کیا جاتا ہے اور معصیت میں بھی دونوں کو شریک کیا جاتا ہے، کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. جب ایک آدمی ایمان لانے کے بعد نافرمانی کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، تو جو ایمان ہی نہیں لایا اور نافرمانی کرتا ہے تو وہ کیسا جنت میں چلا جائے گا؟ جو اللہ کے رسول پر ایمان ہی نہیں لایا، اسی لیے اسلام کے علاوہ جو بھی ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں ہی جائے گا. چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی گورا گمٹا ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنا ہی نائس ہو، اور بہت زیادہ جو ہے نا نرم دل ہو، کتنی چیریٹی لگاتا ہو، کتنے اچھے اچھے کام کرتا ہو، سوشل ورکر ہو، بڑا کچھ بھی ہو، اگر ایمان نہیں ہے اس کے پاس میں تو چونکہ وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے، تو جو اللہ رسول کا نافرمان ہے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. کیونکہ یہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر بچے میں، بچی میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں پلائے جانے کی چیز ہے. چونکہ اگر یہ عقیدہ نہیں پلایا گیا نا بچے بڑے میں، ہر کس و ناکس میں، تو دوسرے کو اول ہدایت پہ آنے کی فکر نہیں ہوتی. ہم لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ بولیں گے تو بھائی ان کو کیسا بولیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے؟ بتا دیں ان کو، ان کو بتانا فرض بنتا ہے ہمارا، کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، ہم کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے، ہم کسی کو جہنم میں بھیجنے کے ذمہ دار ہیں نہ جنت میں بھیجنے کے ذمہ دار ہیں، بتانے کا کام ہمارا ہے. دوسرے اپنے بچوں کے بارے میں یہ ہے، یہاں کی جنریشن کے بارے میں خصوصیت سے، کہ اگر انہیں یہ بات نہ بتائی جائے پکی، ان کے دل میں نہ پلائی جائے، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی مذہب پر چلے تو اچھی بات ہے، لیکن نہ چلے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آخر دوسرے بھی تو، وہ بھی تو آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا بھی، وہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک مذہب ہے، ان کا مذہب بھی آسمانی مذہب تھا، ہو سکتا ہے ان کو بھی نجات مل جائے. بھائی ہو سکتا ہے ان کو بھی نجات مل جائے، یہ کہاں سے نکال کے لا رہے ہو، کہاں سے کر رہے ہو یہ بات؟ یہ تو قرآن حدیث کے بالکل خلاف بات ہے. تو اس لیے جو ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ دین میں رہے یا نہ رہے، جو لوز ہوتی ہے یہاں پر بہت آسانی سے جو نکل جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اپنے انڈیا پاکستان میں مشرقی تہذیب میں یہ ہے کہ کتنے ہی گنہگار ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، سٹے باز ہو، بدماش ہو، کچھ بھی ہو، وہ کبھی کفر کو نہیں سوچتا، بے ایمان ہونے کو نہیں سوچتا وہ بندہ. ہماری طرف کی خصوصیت ہے یہ بات کہ وہ گنہگار ہوگا لیکن ایمان کے بارے میں سمجھتا ہے کہ بھائی ایمان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. اس کی کیا بات ہے؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ایمان کے بغیر میں مرا تب تو میں ہمیشہ جہنم میں ہی جاؤں گا، ایمان کے ساتھ اگر میں مر گیا تو گناہ میرے ساتھ بہت تھے لگے ہوئے، لیکن اللہ چاہے تو یا تو تھوڑا سزا دے کے معاف کر دے گا، یا وہ بڑا رحیم و کریم ہے، بغیر سزا کے بھی وہ معاف کر دے گا. یہ فائدہ ہے بہت، اور یہ حقیقت بھی ہے. یہ اس لیے گنہگار ایمان والا بھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے کافروں سے اچھا ہوتا ہے. ایک گنہگار ایمان والا ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن ہے ایمان اس کے پاس میں، مانتا ہے وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزوں کو لے کر آئے ہیں سب پر وہ ایمان رکھتا ہے، پوری دنیا بھر کے سارے کافروں سے وہ اچھا ہے، اکیلا اچھا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ کبھی یہ نہیں بولنا کہ ایسے بےمانوں سے تو کافر اچھے ہیں، اور کبھی نہیں بولنا یہ بات، ایسے بداہدوں سے اور ایسے بدتمیزوں سے اور ایسے بد اخلاقوں سے اور ایسے بد معاملوں سے ایسے اسے تو کافر اچھے ہیں، کبھی نہیں بولنا. ٹھیک ہے، آپ کو تجربے کے اعتبار سے ڈیلنگ میں اس میں اس میں گڑبڑ ہو گئی، آپ کو تجربہ اچھا نہیں ہوا، غلط ایکسپیرینس ہوا، آپ ان کے ساتھ معاملہ نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن حکم نہیں لگا سکتے ہم. حکم اس لیے نہیں لگا سکتے کہ جو ایمان والا ہے اس کا مرتبہ الگ ہی ہے بالکل اللہ کے پاس. اس لیے فرمایا کہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے نار جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. جو بے ایمان ہے اسے عذاب کا وعدہ ہے، جو ایمان والا ہے اس سے ثواب کا وعدہ ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہیں، خوشخبری دینا ایمان والوں کو اور ڈرانا بے ایمانوں کو جو نہیں مانتے ان کو. تو جب لوگ دیکھ لیں گے اس کو جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، فسیعلمون، تو انہیں پتہ چل جائے گا من اضعف ناصرا، کہ کون مدد کے اعتبار سے بہت کم تھا مددگار ہونے کے اعتبار سے، وہ اقل عددا، اور کون تھا تعداد کے اعتبار سے کم والا. ہمیشہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے مقابلے میں غیر کو ایک تو تعداد کا گھمنڈ رہتا ہے کہ میجارٹی ہماری زیادہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے پاس سورسز زیادہ ہوتے ہیں، وسائل زندگی زیادہ ہوتے ہیں. تو دنیا میں امتحان کے واسطے ایمان والوں کے ساتھ یہ چیز ہمیشہ کم رہی ہے، بے ایمانوں کے ساتھ ہمیشہ یہ چیز زیادہ رہتی ہے. نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ اس کے زمانے سے ابھی تک یہی کہانی ہے، آپ کو نہیں ملیں گے کبھی کہ مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں ان دونوں چیزوں میں، تعداد کے اعتبار سے بھی اور وسائل کے اعتبار سے بھی. عجیب، اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ایک نظام ہے کہ وہ وسائل کے اعتبار سے بھی کم اور تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہوتے ہیں، کم رہے ہیں. جب اللہ پاک کا عذاب آئے گا، یا اس صورت میں کہ دنیا میں ان کو عذاب میں پکڑ لیا جائے، یا اس صورت میں کہ جب وہ آخرت میں جائیں گے تو اپنی بےایمانی کی وجہ سے عذاب دیکھیں گے، تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ ناصر زیادہ تھے، کس کے ساتھ نہیں تھے، اور کس کی تعداد زیادہ تھی اور کس کی تعداد کم تھی. کیونکہ تعداد زیادہ ہونا قوت کی بات ہے، قوت سمجھا جائے، قوت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. تو وہاں پتہ چل جائے گا جب قوت نہ خود اپنی مدد کر سکتا کوئی، نہ کوئی دوسری اس کی مدد کر سکتا، تو اب اس کے ساتھ میں کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا. اسی لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں آخرت کے منظر کشی جو کی گئی ہے تو اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ یہ لوگ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے ان کا، یہ لوگ ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، یہ لوگ ان کو بے وقوف بناتے تھے، یہ لوگ ان کے اوپر ہنستے تھے. کل قیامت کے دن پوری کاروائی الٹ جائے گی. اسے فرمایا حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے وہ اس چیز کو جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے ان سے، یعنی عذاب کو، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے سب سے کم مددگار کے اعتبار سے اور کون ہے سب سے کم تعداد کے اعتبار سے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں جانتا میں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے کوئی لمبا وقت درکار ہے، یہ میں نہیں جانتا. اس سے مراد قیامت کا بھی وقت ہو سکتا ہے اور عذاب کا بھی ہو سکتا ہے. جب یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی جب نہیں مانے گا، ایک آدمی ایمان نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، زندہ کرنے کے بعد میں پھر جو ہے نا عذاب و سزا کا نظام چلے گا، تو یہ پوچھے تھے کہ یہ کب ہونے والا ہے. آپ فرماتے کہ ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے وہ نہیں معلوم، یہ ہوگا، باقی کب ہوگا وہ نہیں معلوم، یہ میں نہیں جانتا. اور ایسے یہ ہے کہ عذاب جو دیا جائے گا، امتوں کو جو عذاب دیا جانے کا نظام تھا، جیسے پچھلے پیغمبروں پر یہ سلسلہ تھا کہ جب ان کی تبلیغ کا وقت پورا ہو جاتا تھا پھر وہ ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو عذاب دے کے بےمانوں کو ختم کر دیتا تھا اور جو ایمان والے تھے وہ باقی رہ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسا نہیں کرنا طے کر دیا گیا تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کو آپ ایک ساتھ ہلاک مت کر دیجئے، بلکہ ان کو موقع دیجئے زیادہ سے زیادہ. اور ایک بات یہ فرمائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نہیں لائیں گے کبھی بھی. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی موجود ہوتے تھے پہلے زمانے میں، نبی کی موجودگی میں ان پر ایمان نہیں لانے والوں کو عذاب دے دیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت یہ ہے کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کو بھی حضور کی برکت کا یہ حصہ پہنچا ہوا تھا کہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے سب پہ عذاب عام نہیں آئے گا، کسی کو عذاب عام نہیں آئے. اسی وجہ سے جزوی طور پر ہوا ہے، ایک خاص تعداد کے ساتھ ہوا ہے، مقابلے پہ جو آ گئے ان کے ساتھ ہوا ہے، لیکن بھائی سے مجموعی جیسے نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لانے والے سارے ڈبا دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لانے والے سارے ڈبو دیے گئے، حضرت صالح علیہ السلام پر، ہود علیہ السلام پر، ان لوگوں کے اوپر ایمان نلانے والوں کو زمین یعنی پتھروں کے ذریعے سے مار دیا گیا، لوط علیہ السلام پر ایمان نلانے والوں کو زمین پلٹ دی گئی، سب ان کے سامنے ہوا، یعنی وہ موجود تھے اور ان کی قوم کے عذاب کو انہوں نے مشاہدہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا کہ آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں دیا جائے گا. اب جب نہیں دیا جائے گا تو پھر ان کو کب عذاب دیا جائے گا، وہ اس کا وقت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھتے تھے یہ مشرکین تو آپ یہ فرماتے تھے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا اللہ نے اس کے لیے کوئی لمبا وقت رکھا ہوا ہے؟ ان ادری، میں نہیں جانتا اس بات. عالم الغیب، میرا رب عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، نہیں ظاہر کرتا ہے وہ اپنے غیب پر، نہیں مطلع کرتا ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو. جو اس کا اپنا غیب ہے اس غیب پر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، وہ اسی کو جانتا ہے. قیامت کا جو علم ہے وہ مقاصد سے، مقاصد نبوت سے تعلق نہیں رکھتا کہ وہ کب آئے گی. قیامت کا علم سے مراد تعین قیامت، قیامت کے آنے کا وقت متعین ہونا، اس کا تعلق جو ہے نا بعثت سے نہیں ہے. اس وجہ سے وہ علم دیا ہی نہیں گیا ہے. ایک تو یہ کہ قیامت آئے گی، عذاب سزا ہوگی، عذاب اور ثواب ہوگا، یہ تو بعثت سے متعلق ہے کہ رسولوں کو بھیج کے یہ بات سمجھائی گئی، وہ تو آپ کو بتایا گیا. بقیہ یہ کہ کب آئے گی اس کا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چیز نہیں بتائی گئی. تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتانی چاہی جس میں حکمت ہوئی وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئی، اور جو چیز میں حکمت نہیں ہوئی وہ چیز آپ کو نہیں بتائی گئی. جو چیز نہیں بتائی گئی ان میں سے ایک قیامت کی تعین بھی ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی. خمس لا یعلمہن الا اللہ، پانچ چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، ایک اس میں سے قیامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، جبرائیل علیہ السلام سائل بن کر آئے تھے، سب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے کچھ سوالات فرمائے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ متى الساعۃ، قیامت کب آئے گی. فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس معاملے میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ، اور جو پوچھا جانے والا، جو پوچھنے والا آدمی اور پوچھا جانے والا، دونوں برابر ہیں، مجھے نہیں معلوم. یہ کہا پھر وما اماراتھا، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا ہاں اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں، وہ میں بتا سکتا ہوں. انت الذی رحمت ربتھا وان تر الحفاۃ الغراۃ العالۃ رعاء الشاۃ یتطاولون فی البنیان، یہ ہے کہ حالات پلٹ جائیں گے، مالکن جو ہے غلام باندھی جو ہے وہ اپنے مالکن کو جنے گی، یعنی ماں باپ جو ہے نا وہ غلام کی جگہ پہ آ جائیں گے، اولاد جو ہے وہ مالک کی جگہ پہ ہو جائیں گے، ایک مطلب یہ ہے حالات اتنے پلٹ جائیں گے اس وقت. غریب غریب لوگ جن کو پہننے کے لیے چپل میسر نہیں تھے وہ بڑی بڑی عمارتیں اس طرح کھڑی کریں گے کہ وہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں گے. یتطاولون فی البنیان وغیرہ وغیرہ، آپ نے کچھ علامتیں اس موقع کی بیان فرمائی. بقیہ وہ وقت یہ ہے کہ کب آئے گا، وہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا. قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، آئے گی یہ معلوم ہے بس. پھر اس پر ہی مزید یہ بات فرما دی کہ عالم الغیب، اللہ پاک ہی عالم الغیب ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، نہیں ظاہر کرتا وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع پر، نہیں ظاہر کرتا اپنا غیب کسی پر. الا من ارتضی من رسول، مگر وہ بات جو اس کے غیب میں سے، جتنی بات اور جو بات بتانا وہ چاہتا ہے اپنے رسول کو. فإنه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو وہ پھر اس کے سامنے اور اس کے پیچھے نگہبان اور محافظ مقرر کر کے بات کو پہنچاتا ہے. اللہ پاک نے اپنے غیب کے خزانوں سے، غیب کی باتوں میں سے جن جن باتوں کو بتلانا مصلحت سمجھا اور حکمت سمجھا، اس کے لیے اللہ نے اپنے محافظ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے پیغمبر تک اس بات کو پہنچا دیا ہے. بقیہ پورا غیب کا علم اور پوری غیب کی بات وہ سب کو کسی کو نہیں دی گئی ہے. یہ وہی غیب، علم غیب کا مسئلہ ہے جس میں بڑے لوگوں کو گڑبڑ ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے. غلط فہمی ہوتی ہے اصل میں کیا ہے کہ بات پوری نہیں سمجھتے، اس میں آگے غلط فہمی ہوتی ہے. علم غیب جو ہے ایک لفظ، ایک اصطلاح ہے اسلام کی، اور علم غیب ایک لغوی معنی والا ہوتا ہے. جتنی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی، جہنم کی، پل صراط کی، قیامت کے حالات کی، فرشتوں پر ایمان کی، کتابوں پر ایمان کی، تقدیر پر ایمان کی، جزا اور سزا کی، جو باتیں وہ کہاں معلوم تھی انسانوں کو؟ تو یہ تو غیب میں ہی ہوئی نا یہ ساری باتیں. تو یہ وحی کے ذریعے سے جو باتیں پیغمبروں کو بتائی جاتی ہیں، اور آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتائی گئی، یہ باتیں ہیں ساری غیب ہی کی، لیکن یہ علم غیب نہیں کہلاتی. اسلام میں، علمی زبان میں، علم غیب نہیں کہلاتی وہ. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سب باتیں تو حضور بتائے ہیں لہذا وہ غیب کے عالم ہیں. اس کو غیب کا عالم نہیں بولتے, یہ ہے کہ غیب کی خبر دینے والے, انباء الغیب ہیں یہ سب چیزیں. تلک من انباء الغیب, انباء الغیب تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب ہی کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر کے بھیجے ہیں. جس کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا وہ غیب میں نہیں رہا, وہ تو بتایا ہوا ہے. غیب میں اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز واقعے میں نہیں آئی اس کو جاننا. غیب میں وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ابھی تک سامنے نہیں آئی اس کو جان لینا, جو آ کے جا چکی ہے اور اس کا کسی کو پتا نہیں اس کو جان لینا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں جس کو انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں, پتا ہی نہیں دیا, اس کو جان لینا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اس میں سے ہر ہر ذرے کو جان لینا, اس کی تفصیلات کو جان لینا, یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی اور اس میں کوئی پیغمبر بھی شریک نہیں ہے. اس لیے اصل جو غیب کا علم کہلاتا ہے اصطلاحی اعتبار سے, اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مانیں گے تو اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہوگا, جو کہ خالص شرک ہو جاتا ہے. ایک وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے جیسا ہے, اللہ تعالیٰ کے جتنا ہے, جن کوالٹیز جن صفات کے ساتھ ہے, ویسا علم کسی اور کے ساتھ میں مانیں گے تو وہ اللہ کے ساتھ میں شریک کرنا ہوگا, چاہے وہ کسی کو شریک کرے آدمی جو ہے نا توحید سے نکل جائے گا. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے, یہ عقیدہ رکھنا. بقیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں لاکھوں باتیں ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہیں جو عام انسانوں کو نہیں معلوم تھی, جو اللہ کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوئی, وہ غیب ہی کی باتیں ہیں وہ, مگر وہ غیب کی بات غیب کی رہی نہیں اللہ کے بتانے کے بعد, غیب کی بولتے نہیں اس کو باتیں وہ. اس لیے یہ بات ہے, اسی وجہ سے یہاں پر بھی یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ کے غیب کے علم میں سے جتنی بات جو بات اللہ تعالیٰ کو اللہ نے مناسب سمجھی, مصلحت سمجھی اپنے پیغمبر کو بتانے کی, تو وہ انہوں نے بتا دی اور محافظ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچوا دی ہیں. مگر عالم الغیب کون ہے؟ وہ تو اللہ پاک ہی ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. عالم الغیب وہی ہیں, اس میں سے جتنی باتیں انہوں نے بتانی چاہیے بتائیں, جتنی نہیں بتانی چاہیے نہیں بتائیں, اور جو باتیں اللہ نے بتائی ہوئی ہیں اس سے بہت زیادہ ہیں وہ باتیں جو اللہ نے نہیں بتائی ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کی تو کوئی حد نہیں ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی گن نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کی باتوں کی کوئی حد نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ, سارے زمین کے درختوں کو تم قلم بنا لو اور سارے پانی کو تم روشنائی بنا لو اور اس کے بعد مزید اور سات سمندر اس میں ملا دو, پھر بھی تم اللہ کی باتوں کو لکھ نہیں سکتے, پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو وہ لامحدود ہے, وہ جو چیز لامحدود ہے محدود اس کو کور کر ہی نہیں سکتا کبھی بھی. لہذا اللہ پاک کا جو علم ہے جس کو ہم علم غیب کہتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ اللہ کے علم میں سے ہی دیا ہے. تو وہ آپ کو جتنی غیب کی خبریں آپ کو دی گئی ہیں, ایمانیات میں ساری غیب کی خبریں ہوتی ہیں, جتنی غیب کی خبریں آپ کو دی گئی ہیں وہ آپ نے ہمیں بتا دی. ان غیب کی خبروں کو جاننے کی وجہ سے اگر عالم الغیب کوئی ہو جاتے ہیں تو یہی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی غیب کی خبریں آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دے دی. آئی بات؟ اگر اس غیب کی وحی آ جانے سے خبر آ جانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب کہلائیں گے تو آپ کی امت جو حضور کی باتوں کو جانتی ہے اور جان گئی وہ کیا کہلائے گی؟ پھر وہ بھی عالم الغیب ہی کہلائے گی. تو اس کو تو عالم الغیب نہیں بولتے نا. غیب حدیثیں ہیں, 50,000 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں معلوم ہیں, فرض کر لو امت کو بتا دی گئی. آپ نے 50,000 باتیں فرمائی نا جو معلوم نہیں تھی انسانوں کو, اللہ کے پاس سے ہی فرمائی. وہ 50,000 باتیں امت کو معلوم ہو گئی, صحابہ کو معلوم تھی, تو وہ کیا وہ صحابہ بھی عالم الغیب تھے؟ پھر صحابہ کو بھی عالم الغیب نہیں بولتے اس میں, کیوں؟ وہ تو حضور ہی کے بتانے سے معلوم ہے نا. وہ تو عالم الغیب ہونا نہیں بولتے اس کو. غیب کا علم اللہ پاک کی طرف سے دے دیے جانے کے بعد میں وہ غیب کا علم نہیں رہا, وہ اس کے لیے غیب کا علم کا لفظ بولا نہیں جاتا ہے. ہے وہ غیب ہی کی خبریں کیونکہ انسانوں کے مشاہدے میں نہیں تھی وہ چیز, لیکن جب وہ سامنے لالی گئی تو پھر وہ غیب غیب رہا نہیں, وہ بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے. جب وہ بتا دیا گیا تو جیسے آپ کو اگر ہم عالم الغیب بولتے ہیں تو پھر آپ نے اپنا علم جو اپنی امت کو دیا تو امت کیا ہوئی؟ پھر امت بھی عالم الغیب ہوگی, چونکہ آپ ٹھیک ہے یہ ہے کہ پوری بات آپ نے نہیں بتائی ہوگی امت کو, جتنی بھی بتائی ہوگی جو دین سے متعلق ہے اتنی اس حد تک مانا جا سکتا ہے نا, ویسا بھی کوئی نہیں مانتا. تو یہ ہے بات. وہ اس کی وجہ سے کیا ہے, جیسے قرآن کا علم اور حدیث کا علم جو ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم عالم الغیب نہیں ہو جاتے, یہی قرآن کا علم اور حدیث کا علم اللہ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا, تو آپ اس سے عالم الغیب نہیں ہوئے. علم غیب جو ہے وہ اللہ کی اس صفت کا نام ہے جس میں احاطہ پایا جاتا ہے, اللہ کی اس صفت کا نام ہے جو موجودات اور معدومات سب کو شامل ہے, اللہ کی اس صفت کا نام ہے جو چیزیں ابھی وقوع میں نہیں آئی ہیں ان کو بھی شامل ہے, اللہ کی اس صفت کا نام ہے جس میں ہر ہر کائنات کے ذرے ذرے کو تفصیل سے جاننا پایا جاتا ہے، اس میں وہ شامل ہے، وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ہے. وجہ اس کی وہ ہے کہ وہ علم کامل اور علم محیط کا لازمہ ہے. وہ جس کا علم محیط ہوگا، جس کا علم کامل ہوگا اور ذاتی ہوگا، اس کے لیے وہ لفظ بولا جاتا ہے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر بھی اس کو فرمایا عالم الغیب، اللہ پاک غیب کے جاننے والے ہیں. فلا یظہر علی غیبہ احدا، نہیں ظاہر فرماتے اپنے غیب پر کسی، اپنا غیب کسی کو. الا من ارتضى من رسول، مگر جس رسول کے لیے پسند فرماتے ہیں جتنی بات اس میں سے. فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو پھر اس کے سامنے اور اس کے پیچھے سے محافظ بھیج دیتے ہیں. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ وہ جان لیں اس بات کو کہ اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے انہوں نے. تو جو غیب کا علم آتا ہے ان کے پاس، وہ امت کو، انسانوں کو پہنچا دیتے ہیں. لیعلم ان قد ابلغوا، اس بات کو کہ وہ پہنچا چکے ہیں اپنے رب کے رسالت کو. لیعلم کا کے مطلب میں دو باتیں ہیں، کون جان لے؟ تو ایک تو لیعلم کا فاعل جو ہے جاننے کا تعلق اللہ سے بھی جوڑتے ہیں مفسرین. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ جائے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر، کہ پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو کچھ وہاں سے آیا تھا پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا. دوسرے لیعلم کا فاعل جو ہے وہ رسول کو قرار دیتے ہیں بعض مفسرین. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ رسول اس بات کو جان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، کیونکہ رب کا پیغام ان کے پاس آیا، حفاظ محفوظ طریقے پر آیا، ان کو تسلی ہو گئی کہ میں نے رب کی بات امت تک پوری پوری پہنچا دی. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، جو کچھ مخلوق کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور جتنی چیزیں ہیں اللہ نے گننے کے اعتبار سے سب کو گھیرا ہوا ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور گھیر لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تعداد کے اعتبار سے بھی. اللہ کا علم محیط ہے، تو اس علم کے اندر جہاں کیفیت ہے، جہاں چیزوں کا علم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کوانٹیٹی کو بھی جانا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ پہاڑ میں کتنا وزن ہے، کتنے ذرات ہیں، سمندر کا وزن کتنا ہے، اس میں کتنے قطرات پانی ہیں، ہر قطرے میں کتنے اجزاء پائے جاتے ہیں، زمین کے ذرات کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، کس درخت پر کتنے پتے ہیں، یہ سب ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو الگ الگ معلوم ہے. ایسا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہر انسان کے کتنے اجزاء ہیں، اس کے سر پہ کتنے بال ہیں، اس کے جسم پہ کتنے روئیں ہیں، اس میں کتنے خون کے خطرے ہیں، اس کے خون کے خطروں میں کیا کیا چیزیں ہیں، کسی بھی مخلوق میں، پوری کائنات، زمین سے لے کے آسمان تک، عرش سے لے کے فرش تک، فرشتوں میں، حیوانات میں، جمادات میں، نباتات میں، آسمانوں میں، عرش و کرسی میں، جنت میں، جہنم میں، جہاں جو چیز ہے اس کی مقدار کیا ہے، اس کی کوانٹیٹی کیا ہے، اس میں اجزاء کیا ہیں، کتنے اس کے اندر پیس بنتے ہیں، وہ سب اللہ کو معلوم. وہ عدد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے ہر چیز کو، گنتی کے اعتبار سے بھی، یعنی تعداد کے اعتبار سے بھی ہر چیز کا علم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے. محیط کا مطلب ہوتا ہے پورا حاوی ہونا، اور کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا جاننا اس چیز کو، ڈیٹیل کو، ڈیٹیل سے واقف ہونا، اندر تک واقف ہونا، پورا، پوری گہرائی کے ساتھ. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی جو صفت ہے، اسی صفت کی وجہ سے اللہ پاک عالم الغیب ہے، اور اسی صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں تک اپنا علم پہنچاتے ہیں، تاکہ انسانوں کو واقف کرا دیں کہ ان کے کس عمل کا کیا نتیجہ سامنے آنے والا ہے. پس جس کے پاس میں توحید کامل ہوگی، اس کے پاس ایمان کامل ہوگا، اس کو جنت بھی ملے گی پہلے مرحلے میں. جس کے پاس توحید میں گڑبڑ ہوگی، اس کے پاس شرک ہوگا، اس کو کسی صورت میں بخشا نہیں جائے گا. ایک مضمون یہاں پر ایک چھوٹا سا دوسرا ہے، ہمارے پاس 9:45 پہ ہے، تو ویسے ابھی انشاءاللہ تعالی 5-7 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے تک بس ہے. ایک مضمون یہاں پر یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں غیب کی طرف منسوب کرتے ہیں ہم لوگ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جیسے مثلا کاہن اور یہ جوتشی وغیرہ جو سناتے ہیں، ستاروں کے اوپر غور کرنے والے، ہاتھوں کو دیکھ کے بتا دینے والے، اور اسی طریقے پر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہاتھ پکڑ کے بیماریوں کو گنا دینے والے، بعض حالات کو سنا دینے والے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک ہمارے پاس فیملی آئی تھی، وہ اس میں پریشان تھی کہ راستے میں کوئی خاتون مل گئی، اس نے اس کو دیکھ کے اس کے سارے حالات سنا دیے، تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا، تمہارے ساتھ تمہارا میاں ایسا ہے، اسے وہ تم کو چھوڑ دینے والا ہے، وہ ڈرا دیا اس کو. اور پھر یہ ہے کہ سب ویسے حالات پیش آنے بھی شروع ہو گئے ان کے ساتھ میں، تو بھائی اس کو میری بات پہلے سے کیسے معلوم ہو گئی. عاملوں کے پاس جاتے ہیں تو عاملین اپنی بہت سی باتیں عاملین اپنے عمل سے جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. طوطے والے سے پوچھیں گے تو طوطے والا گنا دیتا ہے آپ کو, آپ کی وہ 25 پیسے لے کے آپ کی پوری قسمت گنا دیتا ہے وہ, کہ آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں آپ ایسا کریں گے آپ ایسا کریں گے. تو یہ کیا چیز ہے, یہ علم غیب ہے کیا؟ یہ بھی تو اس بارے میں یہ ہے کہ اس کو علم غیب نہیں کہتے. یہ جو عام انسان جس چیز کو نہیں جانتے ان چیزوں کو جاننے کے صحیح راستے تو دو ہیں اور غلط راستے کئی ہیں. صحیح راستوں میں سے ایک راستہ کشف ہے اور دوسرا راستہ عالم مثال سے ربط ہے. عالم مثال کا مطلب اس دنیا سے ہٹ کر ایک دنیا اور ہے جو اس دنیا سے پہلے سے ہے, اور اس دنیا میں ہر چیز ہے جو یہاں پر ہے, اور قیامت تک جو چیز آنے والی ہے وہاں پہلے سے ہے, اس کو عالم مثال کہتے ہیں. اس میں ہم لوگ جھانکنے کے عادی ہوتے ہیں خواب میں. خواب میں ہم ذرا اس کو جھانک کے آتے ہیں, ہم اپنے جس باڈی کے ساتھ میں گھومتے رہتے ہیں وہ اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہوتی ہے, اسی ہلکا سا اس کا شیڈ ہوتا ہے وہ. تو وہ جو ہے اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں سیم نہیں ہوتی وہ, لیکن اس کے مماثل ہوتی ہیں وہ. یعنی اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں علماء کہ وہاں جو چیز ہے وہ بالکل اسی شیپ شکل کی یہاں نہیں ہوتی وہ, بلکہ وہاں دوسری شیپ شکل میں ہے. جیسے مثلا یہاں ہم جس کو جاننا کہتے ہیں وہ وہاں دودھ کی شکل میں ہے, یہاں جس کو ہم مذہب کہتے ہیں وہ وہاں لباس کی شکل میں ہے. وہاں شکل ہے اور صورت ہے لیکن مادہ نہیں ہے. شکل ہے صورت ہے لیکن میٹیریل نہیں ہے. تو بغیر میٹیریل کے شکل صورت پائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے کیا ہے اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. ایک ہی جگہ پہ بے شمار شکلیں صورتیں ہوتی ہیں ایک ہی جگہ پر, ایک عجیبی دنیا ہے وہ. تو وہ جو ہے اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی دودھ پینے کی آپ نے تعبیر فرمائی کہ جو آدمی زیادہ دودھ پی رہا ہوتا ہے اس میں تو اس کو علم زیادہ گویا مل رہا ہوتا ہے. یہاں علم ہے دنیا میں وہ وہاں دودھ ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ کپڑے پہنائے جا رہے ہیں, کسی کا کپڑا اس کے سینے تک تھا, کسی کا اس کی کمر تک تھا, کسی کا اس کے گھٹنے تک تھا, اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو وہ گھسیٹ رہے ہیں, اتنا زیادہ تھا. حضور نے فرمایا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑوں کو گھسیٹ رہے تھے. تو آپ صحابہ نے پوچھا کہ فما اول تہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کیا تعبیر لی ہے اس کی, کیونکہ خواب کی تو کوئی تعبیر ہوتی ہے. فرمایا الدین, اس سے مراد دین ہے. عمر کے پاس اتنا دین ہے کہ اس کے پورے جسم کو تو کور کرتا ہی کرتا ہے وہ, اور دوسرے بھوسوں کو بھی گھسیٹنے کے قابل ہے. آپ کو سب سے زیادہ لمبے کپڑے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس موقع پر. وہ خاص فضیلتیں ہوتی ہیں خاص حالات کے اعتبار سے. تو عالم مثال سے اگر کسی انسان کا ربط ہوتا ہے اس دنیا میں, اس کے اندر لطافت پیدا ہونے سے, مجاہدہ کرنے سے, تقوی اور پرہیزگاری سے, دینداری سے, تو وہ اور کشف یہ دونوں چیزوں کے ذریعے سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں یہ صحیح ذریعہ کہلاتا ہے. یہ اس میں بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو قرآن و حدیث سے ٹیلی کر کے دیکھنا. تو یہ علم غائب نہیں ہوتا, یہ ہوتا اس میں یہ ہے کہ درمیان کے راستے کھل جاتے ہیں, مشاہدہ ہی ہوتا ہے وہ. ایک آدمی کے اعتبار سے وہ غائب میں ہے, دوسرے آدمی کے اعتبار سے وہ غائب میں نہیں ہے, وہ راستہ درمیان کا کھل گیا. ماں کے پیٹ میں کیا ہے بچہ کسی کو نظر نہیں آتا, لیکن الٹرا ساؤنڈ میں بہت کچھ نظر آ جاتا ہے. تو یہ علم غائب نہیں ہوا, وہ یہ کہ درمیان کی کڑیوں میں ڈاکٹر کو کچھ اور چیزیں بھی مل گئیں کہ جس کے ذریعے سے واسطے کم ہو گئے, تو اور تھوڑا آگے تک نکل گیا اور آگے تک نکل گیا. اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے پیٹ میں کیا بچہ دے گا یا بچی دے گا, یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. بولتے ہیں اب لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی پیٹ میں تو نظر آ رہا ہے کہ بچہ ہے کہ, ارے بھائی ہو جانے کے بعد میں تیرے کو نظر آ رہا ہے, بن جانے کے بعد میں نظر آ رہا ہے. یہاں بحث اس سے ہو رہی ہے کہ پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے کیا دینا طے کیا, بچہ دینا طے کیا ہے, بچی دینا طے کیا ہے. تو تم طے کر سکتے پہلے سے, وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اور پھر صرف یہ مراد نہیں ہے اس کی, یہ بھی مراد ہے کہ نیک ہے یا بد ہے, مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اور یہی مراد نہیں ہے خالی, جنتی ہے کیا جہنمی ہے. ویعلم ما فی الارحام جو ہے نا, ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث, بارش کے برسنے کا نظام اللہ ہی کے پاس ہے. وہ جو عام طور پر بادلوں کا مانسون کا اٹھتا ہوا دیکھ کے یہ جتنے جو ہے نا کیا بولتے موسمیات والے آئیڈیا دیتے ہیں, کل بارش ہوگی اتنے سینٹی میٹر ہوگی, یہ ہوگی وہ ہوگی, یہ علم غیب نہیں ہوتا. وہ مانسون اٹھنے کو دیکھ کے بولتے ہیں, اٹھنے سے پہلے نہیں بولتے. یہ تھوڑی ہے کہ مہینے بھر کے بعد میں کتنی بارش ہوگی کیا ہے, وہ کچھ اس کا آسائن ہی نہیں ہے, کچھ اثرات ہی نہیں ہے اس کے بغیر وہ بول رہے ہیں. ویسا نہیں ہوتا. تو جن چیزوں کے اوپر آثار ہوتے ہیں, جن چیزوں کے آثار ہوتے ہیں, جن کے واسطے اور وسیلے ہوتے ہیں, تو ان واسطوں اور وسیلوں کی تعداد کسی کے لیے کم ہو جاتی ہے, کسی کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے, کوئی نزدیک تک چلا جاتا ہے, کوئی نزدیک تک نہیں جاتا. اس کو علم غیب نہیں بولتے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی زیادہ واقف کار ہو گیا, ایک آدمی کم واقف کار ہو گیا, ایک آدمی کے سامنے راستے زیادہ ہو گئے, ایک آدمی کے سامنے راستے کم ہو گئے, تو درمیان کے جن دو پردوں کو اس نے کھول دیا تو پتا چلا کہ یہ وہ اس کو جانتا ہے. یہ سب تجربے کی چیزیں ہیں, مشاہدے کی چیزیں ہیں, اور واسطوں کے کم زیادہ ہونے سے اس کا تعلق ہے علم غیب سے, ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں ظنی اور گمان کی ہیں ان پہ بھروسہ مت کرو. ستاروں کے بارے میں, کاہنوں کے بارے میں, ہاتھ وغیرہ پڑھ کے بتانے والوں کے بارے میں, علم جفر, علم رمل وغیرہ کے ذریعے سے جو حالات بتائے جاتے ہیں, خطوط اور لکیروں وغیرہ کے ذریعے سے قسمت وغیرہ جو بتائی جاتی ہے ان کے بارے میں, اور فرمایا کہ یہ علم آسمان سے اترے تھے پیغمبروں پر, لیکن ان کی پوری بات محفوظ نہیں ہے, لہذا اس پر یقین نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ وہ پوری ہوتی بھی نہیں. اور جب آدمی 10-20 چیزیں گناتا ہے تو حالات کے اعتبار سے 2-4 چیزیں صحیح نکل ہی آتی ہیں, تو جو چیزیں غلط تھیں اس کو تو آدمی دھیان میں نہیں لاتا, جو صحیح تھی وہ یاد رہ جاتی ہے, وہ بالکل پرفیکٹ بولا بھائی میرا ایسے ہی قصہ تھا. حدیث میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک آدھ بات فرشتوں سے سن کے اپنے کاہن کو اور اپنے نجومی کو بتا دیتا ہے, اور وہ نجومی جو ہے نا اس کے ساتھ 100 چیزوں کو ملا دیتا ہے, اور آدمی جب اس سے سنتا ہے کسی بات کا تو جو چیز اپلائی ہو گئی وہ ذہن میں رہ جاتی ہے, جو الٹ پلٹ غلط ادھر ادھر کی بولا وہ ذہن میں نہیں رہتی, وہ جھوٹ ملانے کے عادی ہوتے ہیں. تو جس میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہے, ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے, اس پر آپ یقین نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ستاروں کے معاملے میں یقین مت کرو, کاہنوں کے پاس میں مت جاؤ, جادوگروں کے پاس میں مت جاؤ, غیب کی خبریں بتانے والوں کے پاس میں مت جاؤ. اور جو آدمی کسی کاہن کے پاس گیا تو اس نے ابوال قاسم کی نافرمانی کی, اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے, کفر کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی چیزیں ایسی ہیں ان کو علم غیب نہیں بولتے ہیں. یہ مختلف وسائل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, ان وسائل کے ذریعے سے جس کو جس حد تک نزدیکی حاصل ہوتی ہے گمان کے اعتبار سے وہ اپنے گمان سے کچھ چیزیں بتا دیا کرتے ہیں تخمینی طور پر. علم قطعی اسی وجہ سے ان میں سے کسی میں نہیں پایا جاتا ہے. ایک تو اس میں یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بدعقیدگی کی نوعیت ایک ہوتی ہے. ستاروں کے بارے میں یا قسمت کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں, اگر ستاروں کو یا دوسری چیزوں کو بذات مؤثر سمجھے آپ, تب تو ہے وہ شرک. اور اگر یہ سمجھا جائے کہ جیسے دوا میں اللہ نے اثر رکھا ہے, چاہے تو اثر ظاہر کریں چاہے تو ظاہر نہ کریں, ایسے ستاروں کا ایک نظام ہے انسانی زندگی کے ساتھ میں, چاہے تو وہ ظاہر کریں اس کے موافق چاہے تو ظاہر نہ کریں, تو پھر یہ شرک کے خلاف نہیں ہے باتی. اگر آدمی مؤثر حقیقی اللہ کو سمجھے, اثر تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جیسے اوقات کا نظام ہے, سورج گرہن کا نظام ہے, رات آنے کا ہے, دن جانے کا ہے, موسموں کے آنے جانے کا ہے کہ بھائی ونٹر شروع ہو گیا, وہ سمر شروع ہو گیا, یہ حسابات بھی تو آخر اسی سے طے ہوتے ہیں نا یہ سارے کے سارے. تو ان چیزوں کا جو علم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مؤثر حقیقی سمجھا جائے, اور ان چیزوں کے بارے میں یہ ہو کہ اللہ نے اس میں یہ چیز رکھی ہے, مگر کتنی رکھی ہے, کب رکھی ہے, کس کے سامنے ظاہر ہوگی, کس سے متعلق ظاہر نہیں ہوگی, اگر ایسا عقیدہ رکھا جائے کہ ذات کو ان کے ساتھ میں نہ جوڑا جائے تو اس کو شرک نہیں کہتے ہیں. شرک جب ہوتا ہے کہ جب یہ سمجھے کہ نہیں بس یہ جو ستاروں کے ساتھ اس کا ستارہ مل رہا ہے ایسا ہی ہوگا, اب اللہ تعالیٰ بھی اس کے خلاف چاہے گا ہی نہیں, یہ تو ہم نہیں حکم لگا سکتے اس بات پہ. جو اس قسم کا حکم لگاتا ہے وہ شرک ہے. اور مشرکین جس عقیدے میں مبتلا تھے, آتش پرست جس میں مبتلا ہوتے ہیں, نجومی جس میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ یہ غلط عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے ساتھ میں جو نظام پایا جاتا ہے وہ نظام ایسا مستحکم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مخالفت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, بلکہ اللہ نے بنا دیا ہوا ہے, یہ ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے, بائی فطرت بائی نیچر ویسا ہے, لہذا ویسا عقیدہ قائم کر لینا وہ غلط بات ہے. ایسی چیزیں جو پتھروں کے بارے میں, قسمت کے بارے میں, نیلم ایسا کام کرتا ہے, عقیق ویسا کام کرتا ہے, فلاں چیز ایسی کام کرتی ہے, یہ بھی توحید کے خلاف جب بنتی ہے چیز, جب عقیدہ ان سے قائم کیا جائے کہ کوئی عقیدے کی چیز ہے اس میں. اور اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ طبی چیز ہے, حکمت کے اعتبار سے اللہ نے جیسے جڑی بوٹیوں میں خصوصیتیں رکھی ہیں, پتھروں میں بھی اثرات آ جاتے ہیں, کبھی تو پتھر بدل گیا نا, وہ کبھی تو وہ ہیرا بن گیا, وہ سورج کی روشنی زیادہ اس کے اندر عرصے دراز تک سرایت کرنے کی وجہ سے, کسی خاص جگہ پر پتھر پایا جا کر اس کے اوپر سے پانی کا مسلسل بہاؤ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اوپر سے گزرتے 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 اس کے اندر ایک دوا والی کیفیت آ گئی. اب وہ پتھر جو ہے آدمی کو فزیکلی طور پر دوا کا کام کر سکتا ہے کہ کوئی گرم پتھر بن جاتا ہے، کوئی سرد ہو جاتا ہے، کوئی لیور کے لیے کام آ جاتا ہے، کوئی کڈنی کے لیے کام آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر دوائی لائن سے پتھروں وغیرہ کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ اس میں نفع ہو سکتا ہے تو وہ توحید کے خلاف نہیں ہے، بدعقیدگی میں نہیں آئے گا وہ. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ ان پتھروں کے ساتھ قسمت وابستہ ہے، جو آدمی یہ پتھر پہن لیتا ہے اس کی قسمت چمک جاتی ہے، اور جو آدمی کو یہ پتھر رات نہیں آتا وہ منحوس ہو جاتا ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ بدعقیدگی کی کہلائے گی، توحید کے خلاف کہلائے گی. تو جتنی چیزیں ایسی غیب سے ریلیٹڈ کی جاتی ہیں ان تمام کے بارے میں یہ ہے کہ وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے تجربے ہیں، اندازے ہیں اور مشاہدات ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ وسائل کی کمی زیادتی کا فرق ہے. کسی کو کوئی زیادہ جانتا ہے کسی چیز کو، کوئی آدمی کم جانتا ہے. علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا نام ہے، جو کہ کامل ہے، جو کہ محیط ہے. اور حضور اللہ رب العزت نے اپنے علم میں سے جو بات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت کی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی، وہ تعلیم دی ہے اس کی، اور اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری سے ہے، اور وہ انسانوں کی نجات و فلاح کے تعلقات سے، نجات و فلاح سے تعلق رکھنے والی ہے، کہ جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو اس کے خلاف کریں گے وہ سزا پانے کے مستحق ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی وہ حفاظت بھی فرمائے، اور عقیدہ توحید کی ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کے کلام کے اثرات ہمارے اندر داخل فرما دیجئے، ہماری روح کو اس سے منور فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو اس سے مجلہ فرما دیجئے. اے مولا کریم، قرآن و حدیث کی فہم عطا فرما دیجئے، دین کی سمجھ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے، آپ کی معرفت عطا فرما دیجئے، آپ کا خوف عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی طرف رجوع اور انابت ہمیں نصیب فرما دیجئے. مولا کریم آپ کی بندگی کا سلیقہ ہمیں سکھا دیجئے. اے اللہ آپ کی اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں آسان فرما دیجئے. اے اللہ ایسا ماحول بنا دیجئے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے. ہماری نسلوں کو یا اللہ سچے مسلمان بنا دیجئے، ان کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے مولا ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ مرد ہوں یا عورت ہوں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. جتنے بھائی بہن ہاتھ پھیلا ہوئے ہیں، اللہ ہم سب فقیر ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غنی ہیں. مولا ہم سب پر کرم کی نظر فرما دیجئے، ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے ذہنوں کو اللہ سکون اور اطمینان عطا فرما دیجئے، دلوں میں تسلی نصیب فرما دیجئے، قناعت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. اے کریم آپ کا کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر گھروں کے اندر پیار محبت کی فضاؤں کو عام فرما دیجئے. اے اللہ ادب و احترام کی فضاؤں کو زندہ فرما دیجئے، اسلامی قدروں کو آباد فرما دیجئے. اے مولا تہذیب و کلچر میں اسلام پسندی ہمارے اندر داخل فرما دیجئے. اے کریم آپ کا اپنے کرم سے جو ہم باتیں آپ سے اے اللہ جن چیزوں کو سوال کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں برحمت فرمائیے، اور جن کا نہیں کر رہے ہیں کرنا چاہیے بھول گئے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی ہمیں نصیب فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، ہمیں نصیب فرما دیجئے. اور جن جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہ آپ ہماری بھی حفاظت فرمائیے، اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ. اذان ہوگی ابھی 5 ہونے پر، 5 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد 5 منٹ کے بعد جماعت ہو جائے گی. مدو فرما دیں.